بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، مہر کی 20 اکتوبر کی 12 اور ربیع الاول کی 15 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمارے اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ توبہ کی آیات نمبر 20-22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب بہروز یاری گل نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہان کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام صبح امید, اور اس پروگرام کے بعد سنیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے. اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن, یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. تو قبل اس کے کہ عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں, اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں, جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. تہران میں برطانوی سفیر کو ایران میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات اور ایران مخالف پابندیوں کے سبب گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران تیسری بار وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا. پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. اور ہندوستان کے معروف سیاستدان اور سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کی آخری رسومات ان کے آبائی وطن میں ادا کی گئیں. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. تہران میں برطانوی سفیر کو ایران میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات اور ایران مخالف پابندیوں کے سبب گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران تیسری بار وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا. اس موقع پر برطانوی سفیر کو متنبہ کیا گیا کہ ایران جوابی اقدامات عمل میں لائے جانے کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کا یہ حق محفوظ ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے متعدد عہدیداروں اور اداروں کے خلاف برطانیہ کی جانب سے بے بنیاد اور خود سرانہ پابندیوں کے بعد برطانوی سفیر سائمن شرکلیف کو تہران میں وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج اور متنبہ کیا گیا. برطانوی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ایران کے داخلی امور میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات پر سخت خبردار کیا گیا اور برطانوی اقدامات کی شدید مذمت کی گئی. اسی طرح برطانوی سفیر کو خبردار کیا گیا کہ ایران جوابی اقدامات کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کا یہ حق محفوظ ہے. اس موقع پر برطانوی سفیر نے بھی کہا کہ وہ اپنے ملک کے حکام کو ایران کے احتجاج سے باخبر کریں گے اور ایران کا احتجاج برطانیہ منتقل کریں گے. اس ملاقات میں ایران کے داخلی امور میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات کی شدید مذمت کی گئی. حالیہ 3 ہفتوں کے دوران یہ تیسری بار ہے جب تہران میں برطانیہ کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب اور سخت احتجاج کیا گیا. برطانیہ کے فارسی زبان ذرائع ابلاغ یعنی بی بی سی فارسی کی جانب سے ایران میں زہریلا ماحول تیار کیے جانے کی کوششوں کے بعد 24 ستمبر کو, اور ایران کے داخلی مسائل میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات کے بعد 5 اکتوبر کو بھی تہران میں برطانیہ کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج اور لندن کے اقدامات کی مذمت کی گئی تھی. ایران کے حالیہ بلوؤں کے بعد برطانیہ کی حکومت نے پیر کے روز مورل سیکیورٹی فورس اور ایران کے متعدد سیاسی اور سیکیورٹی عہدیداروں کے خلاف پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران میں مغربی ملکوں کے ورغلانے پر بعض شر پسند عناصر کی جانب سے بلوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ برطانیہ سمیت مغربی ملکوں اور امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں سخت کرتے ہوئے ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ یہ ممالک ایران میں بدامنی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ممالک موجودہ صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے خلاف دباؤ بڑھا کر حکومت ایران سے مراعات حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ اس میں دو رائے نہیں کہ ایران کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں اور مداخلت کے سلسلے میں برطانیہ کا اپنا ایک بڑا منفی اور شرمناک ریکارڈ ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران برطانیہ کی حکومت نے ایران میں بلوائیوں کی بھرپور حمایت کا اعلان اور ایران کے خلاف دباؤ بڑھانے کے لیے پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس عرصے کے دوران برطانیہ کی حکومت نے سفارتی مقامات کی حفاظت کے سلسلے میں اپنے فرائض تک بھی انجام نہیں دیے، جس کی بنا پر لندن میں ایران کے سفارت خانے کو اب تک کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کوسٹ گارڈ یونٹ نے منگل کے روز ایک روزہ مشقوں کے دوران جدید ترین آلات اور وسائل کا تجربہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کوسٹ گارڈ یونٹ کی بحری مشقیں خلیج فارس کی سمندری حدود میں بوشہر کے ساحلوں کے قریب انجام دی گئیں۔ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد علی گودرزی نے بتایا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد مسلح افواج کے مختلف دستوں کے تعاون سے کوسٹ گارڈ یونٹ کی مہارتوں اور تجربات میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں ایف آئی اے کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم کے خلاف یہ مقدمہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے درج کیا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کی جماعت پر الزام ہے کہ انہوں نے ابراج گروپ نامی کمپنی ووٹنگ کرکٹ کلب کے ذریعے غیر ملکی فنڈنگ کی اور یہ رقم پاکستان منتقل کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی درج کردہ ایف آئی آر میں سابق وزیراعظم کے علاوہ سردار اظہر طارق، سیف اللہ نیازی، یونس عامر کیانی اور طارق شفیع سمیت 11 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے سابق وزیراعظم نے ننکانہ صاحب میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ایف آئی اے غیر جانبدار طریقے سے تحقیقات کرے تو شہباز شریف پکڑے جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک سے معاملات طے کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت خزانہ کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکہ میں اپنے قیام کے دوران آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے نمائندوں سے قرض پروگرام کے بارے میں جبکہ عالمی بینک کے عہدیداروں سے بھی فنڈز کی فراہمی پر بات چیت کریں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان عالمی مالیاتی ادارے سے رواں مالی سال کے لیے مائکرو اکنامک فریم ورک پر نظر ثانی کے لیے باضابطہ درخواست کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کا یہ دورہ ایسے وقت انجام پا رہا ہے جب پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہے اور اس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان کو اس وقت بڑھتی مہنگائی، جی ڈی پی کی شرح نمو میں کمی، بجٹ خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے معروف سیاستدان اور سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کی آخری رسومات ان کے آبائی وطن میں ادا کر دی گئیں۔ سماجوادی پارٹی کے بانی اور ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی ملائم سنگھ یادو علالت کے باعث پیر کو انتقال کر گئے تھے۔ ان کی میت دہلی سے ان کے آبائی وطن سیفئی لے جائی گئی، جہاں بڑی تعداد میں سیاستدانوں اور پارٹی کے کارکنوں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ ان کے جسد خاکی کو سیفئی کے میلا گراؤنڈ میں رکھا گیا تھا، جہاں ان کے آخری دیدار کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے، جس کے بعد سپہر کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کی چتا کو ان کے بیٹے اور سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے آگ لگائی۔ اس موقع پر ہندوستان کی اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی اپنی کابینہ کے متعدد وزیروں کے ساتھ ملائم سنگھ کا آخری دیدار کرنے ان کے گھر پہنچے تھے۔ ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے منگل کی صبح جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں چھاپے مارے۔ سری نگر میں سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے یہ چھاپے عسکریت پسندی فنڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے۔ این آئی اے نے یہ چھاپے پولیس اور سی آر پی کے اہلکاروں کی مدد سے پونچھ، راجوری، پلوامہ، شوپیاں، سری نگر، بڈگام اور بانڈی پورہ اضلاع میں مارے۔ ہندوستان کے زیر کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما الطاف احمد شاہ، جو 5 سال سے دہلی کی تہاڑ جیل میں تھے، دہلی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ الطاف احمد شاہ، جو 5 سال سے دہلی کے تہاڑ جیل میں قید تھے، پچھلے کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور انہیں دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس میں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن وہ جام بار نہ ہو سکے۔ الطاف احمد شاہ کی بیٹی نے گزشتہ 30 ستمبر کو اطلاع دی تھی کہ ان کے والد گردوں کے کینسر میں مبتلا ہیں، جو ان کے جسم کے دیگر اہم اعضاء تک پھیل چکا ہے۔ انتقال کے وقت الطاف احمد شاہ کی عمر 66 برس تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہی الطاف احمد شاہ کو دہلی ہائی کورٹ کے حکم پر تہاڑ جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ امریکی صدر نے یوکرین کو جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم کی ترسیل جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ بیان کے مطابق بائیڈن نے زیلنسکی کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ یوکرین کو جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں ہفتہ وحدت کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب، اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں پاکستان سے شریک کیا جائے گا اہل سنت کے ممتاز عالم دین قاری عبد الرحمن نورزئی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے حیدری صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ حیدری صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایام میلاد النبی کی مناسبت سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ہفتہ وحدت چل رہا ہے، جیسا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ 12 سے 17 تک دنیا کے مسلمان ہفتہ وحدت منائیں اور مل کر جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کریں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کا اعلان کن اہداف کے لیے کیا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفقت صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے، ان سب کی خدمت میں ہفتہ وحدت اور عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استکباری طاقتیں تھیں، جو ان کی جو شیطانی سازشیں تھیں مسلمانوں کے خلاف، مسلم حکومتوں کے خلاف، مسلم عوام کے خلاف، اور اسلام اور مسلمین کے خلاف، تو ان کو مد نظر رکھ کر امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھیں، یہ لوگ مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں شیعہ اور سنی کے نام پر فسادات کر کے مسلمانوں کے مابین جو اختلافات ہیں انہیں جو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں،
جو جزوی اور معمولی ہیں،
اور جی ہاں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جزوی اختلافات کو اس حد تک بڑھایا جائے تاکہ مسلمان آپس میں جو ہے دس بغیر با ہو جائے اور خون ریزی کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام خمینی نے آج سے تقریباً کوئی 36-40 سال قبل جو ہے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا, یعنی 12 سے لے کر جو ہے 17 ربیع الاول تک. تو شروع میں اس حد تک اس ہفتہ وحدت کا استقبال یعنی نہیں ہوا تھا, لوگوں نے خیر مقدم نہیں کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا, لیکن جو ہی کئی سال گزرتے گئے تو اب ہفتہ وحدت اس حد تک جو ہے اس کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران اور چند خاص ممالک میں یہ تقریبات منعقد ہوتی تھیں, لیکن اس کے بعد سے جو ہے اس کی افادیت کے پیش نظر دنیا کے کئی ممالک میں, یعنی اگر میں یہ کہوں تو شاید بے جانا ہوگا کہ اکثر ممالک میں ہفتہ وحدت عید میلاد النبی کے حوالے سے مختلف قسم کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں, اور ان میں سب سے جو اہم چیز ہے جو خوشائن بات ہے وہ شیعہ سنی علماء دانشور اور عوام کا مشترکہ طور پر شرکت کرنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب تک امام خمینی نے ہفتہ وحدت کا اعلان نہیں کیا تھا تو جو ہمارے اہل سنت مسلمان ہیں وہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے تھے, اور شیعہ مسلمان جو ہے 17 ربیع الاول کو جو ہے میلاد رسول خدا مناتے تھے, یعنی 12 کو وہ مناتے تھے 17 کو یہ مناتے تھے. اس درمیان جو فاصلہ تھا اس میں کسی قسم کی کوئی تقریب منعقد نہیں ہوتی تھی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جب سے امام خمینی نے اعلان کیا ہے 12 سے لے کر 17 ربیع الاول کے درمیان یعنی مکمل 6-7 روز تک جو ہے مسلسل مختلف قسم کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں, کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں جو ہے اہم شخصیات علماء اور اس سے جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. عوام تو درکنار, عوام جو ہے جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں شرکت کرتے ہیں. یعنی اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول خدا کی ولادت باسال کے موقع پر کسی قسم کے کوئی سیمینار منعقد نہیں ہوتے تھے, صرف عام جو ہے وہ محافل منعقد ہوتی تھیں یا ریلیاں نکالی جاتی تھیں, لیکن اب جو ہے عالمی سطح پر اس کی افادیت کے پیش نظر ریلیاں بھی منعقد ہوتی ہیں اور جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں اور سیمینارز منعقد ہوتے ہیں, اور اس میں اعلیٰ شخصیات اور اب تو چند سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی شخصیات بھی شرکت کرتے ہیں, وزراء بھی شامل ہوتے ہیں اس تقریب میں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہمارا رابطہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے بر صغیر کے ممتاز اہل سنت عالم دین علامہ قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب سے ہوا ہے. نورزئی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عید میلاد النبی کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور اسی کے ساتھ پہلا سوال میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب آنے سے پہلے جیسا کہ حیدری صاحب نے یہاں فرمایا کہ برادران اہل سنت 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جشن منا لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد شیعہ مسلمان 17 کو, بیچ میں جو تھا یہ ایک گیپ تھا, اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے تاریخ کا اس میں کبھی کبھی آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا تھا, لیکن اسی اختلاف کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد کی بنیاد بنا دیا, اور آپ نے فرمایا کہ رسول کریم کا جو جشن ولادت ہے وہ پورے ہفتے شیعہ اور سنی مسلمان مل کر منائیں. پاکستان میں اس حوالے سے صورتحال کیا ہے کہ کیا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق شیعہ اور سنی مسلمان مل کر عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی
حضرت امام خمینی کے اسلامی انقلاب نے جہاں ایران کے اندر
جی
امت مسلمہ کی رہنمائی اور قیادت کی اور ایک نظام کو حاکم بنایا, اللہ کے
جی
قانون کو اس کی شریعت کو نافذ کیا, وہاں
جی
اس نے عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کو امن سہولت محبت کا پیغام دیا.
جی
ہفتے وحدت کا جو پیغام ہے یا جو میسج ہے وہ امام خمینی نے امت مسلمہ کو دیا تھا کہ مسلمان اپنے چھوٹے اختلافات کو ترک کر کے ایک وسیع اتحاد کی طرف راغب
ہو,
اور پورا ہفتہ انہوں نے اس فکر سے منایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت خود کے لیے مبعوث ہوئے تاکہ مسلمان مل کر کے اللہ کے رسول کے دین کو دنیا میں نافذ کرے. امام خمینی کا فرمان بھی ہے کہ پیغمبر اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ کی شریعت کو اس زمین کے اوپر نافذ کر دے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب رکھے اور دین کی رہنمائی دے. تو اب ہفتہ عبادت کا پیغام ہمارے یہ ہے کہ ہم ایک ہفتہ مسلسل دنیا کو بتائیں, اپنے عوام کو بتائیں, اپنے مسلمانوں کو بتائیں کہ دین اقامت کا نام ہے, دین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نافذ کرنے کا اور عوام تک پہنچانے کا نام ہے.
جی.
تو اس لیے ہفتہ عبادت نے ہمیں بیداری دی ہے, ہفتہ عبادت نے ہمیں قیام کا راستہ بتایا ہے, اللہ کے دین کی طرف آگاہی دی ہے, اللہ کے دین کو اختیار کرنے کا راستہ بتایا ہے.
جی.
اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں, بہت سی برکتیں, اور حضرت امام خمینی نے ہمیں اس نیک راستے کی طرف, اس اتحاد کی طرف راغب کیا.
جناب دیکھیے, عوام کا متحد ہونا بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس میں یقیناً علماء کرام کا بنیادی کردار ہے. علماء اور عوام یہ متحد ہیں, حکومتیں کب متحد ہوں گی؟ دو منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
دیکھیے, علماء اور عوام جب متحد ہو جائیں تو حکومتوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتحاد کی طرف آئیں اور ہمارے مطالبات کو مانیں, ہمارے موقف کو تائید کریں, تسلیم کر لیں. اس کے بغیر وہ خود نہیں چل سکتے, ان کا کوئی وجود نہیں, ان کا وجود باطل ہے, گمراہ ہے اور فساد پہ مبنی ہے.
جی. اچھا, یہ جو ہمارے اسلامی ملکوں کی جو حکومتیں ہیں, ابھی حیدری صاحب نے بھی بتایا, اشارہ کیا کہ بہت سی حکومتیں ایسی ہیں کہ جن کی مجبوری یہ ہے کہ ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں, ان کا انحصار امریکہ پر, صہیونی لابی پر ہے, لہذا وہ ان کی ہدایات پر چلنے پر مجبور ہیں. اگر یہ حکومتیں صہیونی لابی, امریکہ اور شیطانی طاقتوں کے بجائے اپنے عوام پر اعتماد کرنے لگے, تو کیا یہ خود ان کے حق میں بہتر نہیں ہے؟
بہت بہتر راستہ ہے, مطالبہ ہے. اسلام کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان جو اکثریت سے ہوں ان کے رائے کے مطابق, ان کے عقیدے کے مطابق, ان کے مذہب کے مطابق ان کی حکومت بھی ہونی چاہیے. یہ جو باطل, باہر سے باطل کی حکومت ان پہ مسلط کی جاتی ہے, یہ ظلم, جبر اور استبداد کا ایک نظریہ ہے, اور اس کو مٹانا چاہیے, اس کو ختم کرنا فرض ہے. اور یہ باطل نظام ہے, باطل کو سرنگون ہونا چاہیے. باطل کی کوئی گنجائش دین اسلام میں یا دار اسلام میں نہیں ہے. مسلمانوں کے اوپر جتنی بھی حکومتیں غاصب ہیں, ان کا سرنگون ہونا فرض ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ علامہ قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب کا, اور اسی کے ساتھ ہم غلام عباس حیدری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. آپ نے دونوں حضرات کے خیالات ملاحظہ فرمایا, اس میں دو رائے نہیں کہ علماء کا اور عوام کا متحد ہونا یہ خود بہت بڑا اچیومنٹ ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن ہفتہ وحدت اور اتحاد مسلمین کے سارے اہداف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک علماء اور عوام کے ساتھی حکومتیں بھی متحد نہ ہو جائیں. اور جو حکومتیں کچھ مجبوریوں کی بنا پر امریکہ اور اسرائیل پر انحصار کر رہی ہیں, اب وہ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ خود ان کا مفاد بھی اس بات پر ہے کہ وہ امریکہ اور صہیونی لابی کے بجائے اپنے عوام پر اعتماد کریں اور اپنے عوام میں اپنی جڑیں بنائیں. یہ ان کے حق میں بہتر ہے, اور یہ پورے عالم اسلام کے حق میں بھی بہتر ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہفتہ وحدت کے تمام اہداف حاصل ہوں گے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں, بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, زہ مقدر یہ کہنا آقا, بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا, بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. سہے مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہ بتہا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہ بتہا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ریاکاری مکمل شرک ہے. جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اس کی اجرت لوگوں پر ہے, اور جو خدا کے لیے کام کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب خدا کے ذمے ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, اس دنیا کا ہر زی حیات موجود خداوند عالم کی حکمت و عدالت کی بنیاد پر عالم خلقت میں نہ صرف یہ کہ اپنے ہدف و غایت اور اپنی زندگی سے متعلق خاص سوالات کے جوابات کا متلاشی ہے, بلکہ اپنے خاص اور مناسب مقام میں دیگر مخلوقات سے باہمی رابطے اور معاملے کے بندھن میں بھی جڑا ہوا ہے. احسن الخالقین کی تمام مخلوقات کے درمیان سب سے احسن تخلیق انسان دیگر موجودات کے مقابلے میں بہت زیادہ حکمت و عدالت سے مالا مال ہے, اور خداوند عالم کے پنہا اسرار و رموز نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. مرد و عورت دو متقابل نقاط میں نہیں, بلکہ معاملے رابطے اور تعامل کے ایک نقطے پر تکمیل خلقت, دوام نسل اور محبت و سکون میں توازن کے لیے خلق ہوئے ہیں, اور خدا رحمان و رحیم نے دونوں میں سے ہر ایک کو اس کی خلقت کے بنیادی مقصد کی جواب دہی اور اس کے مناسب ترین مقام تک رسائی کے لیے اپنے لطف و رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے. اس نے ایک وجود کو لطافت, نرمی, نفاست, ظرافت اور محبت بخشی ہے, تو دوسرے کو قوت و طاقت, مضبوط و بلند حوصلے اور تقیہ و اعتماد کا مرکز بنایا ہے. نہ پہلے کو دوسرے پر برتری دی ہے اور نہ دوسرے کو پہلے پر سبقت کا موقع فراہم کیا ہے, بلکہ اس نے ہر ایک کو خاندانی مدار اور عالم ہستی کے نظام میں اپنی مخصوص ذمہ داریوں اور شرعی واجبات کی ادائیگی کے لیے مقرر کیا ہے. عالم خلقت میں دونوں کی جداگانہ ذمہ داریوں کے تعین کی وجہ سے مرد و عورت دونوں کے حقوق واضح ہو جاتے ہیں, اور اسی نگاہ سے دونوں کی حدود اور دائرہ فعالیت بھی معین ہو جاتے ہیں. انسان نے اپنی جاہلانہ اور شیطانی روش کی وجہ سے کہ جب اس نے حدود الہی سے تجاوز کیا, نہ صرف یہ کہ اپنی مخصوص ذمہ داریوں اور فرائض کو نہیں پہچانا, بلکہ دائرہ فعالیت اور حد بندی کو بھی یک سر فراموش کر دیا, اور یوں عورتوں پر بھی ستم کیا, پورے معاشرتی نظام کو تہوبالا کیا, اور ساتھی مردوں پر بھی ظلم کیا۔ انسانی معاشرے میں موجود انحطاط، برائیاں اور اریانی و فحاشی سب حقوق و حدود الہی سے تجاوز کرنے اور ظالمانہ رفتار و کردار پر دلالت کرتے ہیں۔ حالانکہ تمام جگہوں پر خداوند عالم کے احکام جاری و ساری ہیں اور روحانیت و رحمت الہی حیات بخش بارش کی مانند ہر آن و ہر لمحہ نشاط و سلامتی لے کر آتی ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب اس تلاوت و نشاط کی پہلی کرن ہے اور مرد و عورت سب پر خداوند عالم کی رحمت و معنویت کی زندہ نشانی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے سیرت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی و پیروی میں تمام خواتین کو ان کے عظیم و بلند مقام پر فداکار اور محبت نچھاور کرنے والی ماؤں، صابر، مونس و غمخوار بیویوں استقامت اور قدم جما کر میدان جنگ سمیت تمام محاذوں پر لڑنے والی مجاہدہ خواتین کی صورت میں پرورش دی ہے۔ میک اپ شدہ جاہلیت اور ٹیکنالوجی کے غرور میں ڈوبے ہوئے مغربی معاشرے نے اسلامی ثقافت اور اسلامی نقطۂ نظر سے عورت کے مقام کے مقابلے میں خود کو ایک بڑی مصیبت میں گرفتار کر کے اپنی فعالیت اور جد و جہد کو اور تیز کر دیا ہے، تاکہ عورت کی شخصیت اور حقوق نسواں کی تازہ نسیم کا راستہ روک سکے اور مظلوم خواتین کو اس تازہ فضا میں سانس نہ لینے دے۔ اس سلسلے میں بے شمار سیمینار منعقد کیے گئے، کانفرنسوں کا آغاز کیا گیا، قراردادیں پاس ہوئیں اور مغرب کی پسند کی بنیاد پر خواتین کی آزادی کی باتیں سامنے آئیں۔ لیکن مسلمان خواتین کو حقوق نسواں کے ان مدافعین کی نہ کوئی حاجت تھی اور نہ ہی انہوں نے اہل مغرب کی کوششوں کو سچا اور حق کے مطابق پایا۔ آب حیات ان کے کوزے میں تھا اور وہ تشنہ لب نہیں تھیں۔ عشق الہی کے جام کی شیرینی ان کے دلوں میں رچی بسی تھی اور وہ بیگانوں کے سامنے دس بسوال نہیں تھیں۔ اگر وہ اپنے حق میں کسی ظلم و ستم یا حقوق کے ملنے میں کسی خلل کا مشاہدہ کرتی تو انہیں حدود الہی اور احکام خدا کی عدم پابندی کا نتیجہ قرار دیتی، نہ کہ احکام و حدود الہی کو توڑنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اپنے حقوق تک پہنچنے کے لیے کوششیں کرتی تو مغرب کی تقلید اور ان کی تاریخ ثقافت سے کوئی بھی اثر لیے بغیر اسلام کے محور اور اس کے نورانی احکامات کے مطابق انجام دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں خواتین کے بارے میں شدید قسم کے افراد کا شکار رہا ہے اور اب اس مسئلے میں تفرید کی سیاہ گھٹاؤں نے اسے آ گھیرا ہے۔ اقتصادی، اجتماعی اور تحصیل علم کے مسائل میں حقوق نسواں کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا اور وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، اور آج جب کہ مغربی تمدن کی اوج کا زمانہ ہے تو خواتین اور نوجوان لڑکیوں پر جنسی تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات، گھروں میں عدم تربیت و عدم محبت کے بحران اور حقوق نسواں کے کھوکھلے نعروں نے مغربی معاشرے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ مرد و خواتین کے باہمی تعلقات میں آزادانہ میل ملاپ اور لاابالی پن مردوں کی لذت و شہوت کی تکمیل کے لیے خواتین کا وسیلہ بننا، خواتین کا فضول خرچی، عیش پرستی اور زینت پرستی کی دوڑ میں شریک ہونا، اریانیت، بے پردگی اور برائیوں کا عام ہونا، مردوں کی جنسی آزادی اور حقوق نسواں کے بارے میں مرد اور خواتین کے درمیان اختلافات ان جملہ اجتماعی اور ثقافتی اختلافات میں سے ہیں کہ جس نے مغرب کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔
السلام
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان سے ثنا علی بخاری صاحبہ لکھتی ہیں کہ کچھ مصروفیات کی بنا پر بزم دوستاں گروپ میں شامل ہونے سے معذرت چاہتی ہوں، ویسے آپ کی طرف سے واٹس ایپ پر مستقل طور پر جواب دیا جانا ریڈیو تہران کی بزرگواری ہے۔ پروگرام صبح امید، درخشاں ستارے، مقدس دفاع مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترمہ ثنا علی بخاری صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ گرمی کا موسم تھا، گرم ہوا اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے شہر مدینہ اور اس کے اطراف کے تمام کھیت اور باغات جھلس رہے تھے۔ اسی اثنا میں محمد بن منقدر نامی ایک شخص، جو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی و پرہیزگار، زاہد، عبادت گزار اور تاریکی دنیا سمجھتا تھا، اتفاقاً کسی کام سے شہر مدینہ سے باہر نکلا تو اچانک اس کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو کڑی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے کچھ ساتھیوں کو لیے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ اس شخص کے چلنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کھیت کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا ہے اور ساتھ چلنے والے لوگ اس کے نوکر اور چاکر ہیں۔ اس مرد زاہد نے سوچا، یہ کون شخص ہے جس نے اس شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں بھی خود کو دنیا داری میں مشغول کر رکھا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ زاہد تیز قدموں کے ساتھ اس شخص کے قریب پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ مرد زاہد پھر سوچنے لگا، یہ شریف آدمی آخر اس قدر دنیا طلبی میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کچھ بھی ہو، میرا تو فریضہ ہے کہ اس شریف آدمی کو کچھ نصیحت کروں تاکہ وہ دنیا طلبی سے باز آ جائے۔ مرد زاہد نے امام محمد باقر اسلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا، اور امام نے پسینہ پوچھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، کیا یہ مناسب ہے کہ آپ جیسا شریف انسان اس شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں دنیا طلبی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے؟ خصوصاً آپ جیسے شخص کے لیے یہ دھوپ اور گرمی اور زیادہ تکلیف معلوم ہوتی ہوگی۔ موت کی خبر کس کو ہے؟ کون جانتا ہے کہ وہ کس قدر موت سے ہمکنار ہو جائے گا؟ شاید اسی وقت آپ کو موت آ جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ میرے خیال میں آپ جیسے آدمی کے لیے اتنی دنیا داری شاید مناسب نہ ہوگی، اور یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ شدید گرمی اور کڑی دھوپ میں اتنی تکلیف برداشت کریں۔ بہرحال میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اتنی دنیا داری آپ جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوست کے کندھے پر رکھا، دیوار کا سہارا لیا اور اس تاریک دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اس وقت موت آ گئی تو حالت عبادت میں مروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب قرار دیے گئے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ شاید تجھے علم نہیں کہ اس وقت میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ عین عبادت پروردگار ہے۔ تو یہ خیال کرتا ہے کہ صرف ذکر خدا، نماز و دعا ہی عبادت پروردگار ہے؟ میری بھی اپنی زندگی ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر میں محنت نہ کروں گا اور تکلیف نہ اٹھاؤں گا تو مجھے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تیری اور تیرے جیسے دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ میں اس وقت طلب رزق اور طلب معاش کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے اپنے ضروری کاموں کے لیے دوسرے کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اس وقت موت کے آنے کا خوف ہونا چاہیے جب انسان گناہ یا خلاف ورزی یا احکام الہی سے روگردانی کی حالت میں ہو، نہ کہ اس وقت جب انسان خدا کی اطاعت میں مشغول ہو۔ میں اس وقت بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں، جس نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے کہ کسی دوسرے کے کندھے کا بوجھ نہ بنو، بلکہ اپنی روزی اپنی محنت و مشقت سے حاصل کیا کرو۔ زاہد نے کہا، میں تو عجیب غلط فہمی اور نادانی کا شکار تھا۔ میں نے اپنے طور پر خیال کیا تھا کہ دوسرے کو نصیحت کروں گا، اب پتہ چلا کہ میں خود ہی غلطی پر تھا اور غلط طرز زندگی اختیار کر رکھا تھا، اور اس کی اصلاح کی خاطر مجھے نصیحت کی سخت ضرورت تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 20 مہر 15 ربیع الاول اور 12 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی. یہ مسجد مدینے میں تعمیر ہوئی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی فرائض کے علاوہ مسلمانوں کے تمام تعلیمی، تربیتی، سیاسی، سماجی اور عدل و انصاف سے متعلق امور کی انجام دہی کے لیے مسجد سے ایک مرکز کی حیثیت سے کام لیتے تھے. مسجد قبا مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ کی حیثیت سے آج بھی مدینہ کی اہم ترین مسجد شمار ہوتی ہے. بیس مہر سن 313 ہجری شمسی کو مشہور ایرانی شاعر ابو القاسم فردوسی توس کے ایک گاؤں باج میں پیدا ہوئے. انہوں نے ایک متمول گھرانے میں پرورش پائی اور فارسی ادب، تاریخ اور اپنے زمانے میں رائج دیگر علوم میں مہارت حاصل کی. انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے عشق کی حد تک عقیدت تھی. ان کی اہم ترین کتاب شاہنامہ ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے. انہوں نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی اور انہیں توس میں سپرد خاک کیا گیا. بارہ اکتوبر سن 1532 عیسوی کو فرانسسکو پیزارو کی قیادت میں اسپین کے سامراجی فوجیوں نے قدیم ملک پیرو پر حملہ کیا. ان کا مقصد پیرو پر قبضہ کرنا تھا. اس زمانے میں پیرو میں لاطینی امریکی قوم انکا کی حکومت تھی. پیرو کے حکام نے اس حملے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اس سے مقابلے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے. پیزارو نے پیرو پر اپنی افواج کے حملوں کے دوران انکا کے سردار سے اسپین کی حاکمیت قبول کرنے کو کہا، لیکن انکا کے سردار نے یہ پیشکش قبول نہیں کی، لہذا پیزارو نے قتل عام کا حکم دے دیا. پھر اسپینی فوج نے پیرو میں لاطینی امریکہ کی تاریخ کا وحشیانہ ترین قتل عام شروع کیا. یہ قتل عام اس قدر وسیع اور بھیانک تھا کہ انکا کی تہذیب و تمدن اور ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنا. بارہ اکتوبر سن 1792 عیسوی کو امریکی ایوان صدر وائٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. امریکہ کی آزادی کے بعد سے ہی امریکہ کی تمام ریاستوں میں دارالحکومت کے مسئلے پر رسہ کشی شروع ہو گئی تھی. ہر ریاست چاہتی تھی کہ صدر مقام اس کی ریاست کا کوئی مقام ہو. بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی نئے مقام پر دارالحکومت قائم کیا جائے. دارالحکومت کا نام امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی نسبت سے واشنگٹن کہلایا. قصر صدارت کی عمارت جب مکمل ہوئی تو جارج واشنگٹن کا انتقال ہو چکا تھا، اور یوں امریکہ کے پہلے صدر کو وائٹ ہاؤس میں رہنا نصیب نہیں ہوا. جب وائٹ ہاؤس تعمیر ہوا تو اس کا رنگ سفید تھا، نہ ہی اسے وائٹ ہاؤس کہا جاتا تھا، اس وقت یہ صرف پریزیڈینٹس مینشن کہلاتا تھا۔ سن 1814 میں جب انگریزوں نے واشنگٹن پر حملہ کیا تو انہوں نے اس عمارت کو نظر آتش کر دیا، جس سے عمارت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ چنانچہ سن 1818 میں عمارت کی مرمت کی گئی اور آگ کے نشانات چھپانے کے لیے پوری عمارت پر سفید رنگ کر دیا گیا، یوں یہ عمارت وائٹ ہاؤس کہلانے لگی۔ پندرہ ربیع الاول سن 1294 ہجری قمری کو معاصر ادیب، محقق اور مورخ محمد قزوینی تہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دور کے بڑے ادیبوں سے قصب فیض کیا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر میں مشہور دانشور ایڈورڈ براؤن سے محمد قزوینی کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد ان کی تحقیقی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ اس عظیم دانشور اور فارسی کے محقق و ادیب کے اہم کارناموں میں یورپ کے عجائب گھروں میں موجود فارسی کے قلمی نسخوں کی کاپی تیار کرنا، مرزبان نامہ، دیوان حافظ اور عروضی کی کتاب چہار مقالہ پر حواشی، اور ان کی کتاب تاریخ و زندگی در اثر حافظ قابل ذکر ہے۔ بارہ اکتوبر سن 1999 عیسوی کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف نے بغیر کسی خون خرابے کے وزیر اعظم نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کر کے خود حکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔ اس واقعے سے ایک دن پہلے نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ نواز شریف پر مالی بدعنوانی، امن و امان کو برقرار رکھنے میں ناکامی اور جنرل پرویز مشرف کے اس طیارے کو اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نواز شریف کو طیارہ اغوا کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو رہا کر کے سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت احتویت و علی الملک احتویت ادعوک دعاء من ضعفت وسیلتو و انقطعت حیلتو و اقترب اجلو و تدانی فی الدنیا املو و اشتدت الی رحمتک فاقتو و عظمت لتفریطی حسرتو و خلصت لوجهک توبتو فصل علی محمد خاتم النبیین و علی اهل بیته طیبین الطاهرین و ارزقنی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله ولا تحرمنی صحبت انک انت ارحم الراحمین اللهم اغذلی فی الاربعاء اربعا اجعل قوتی فی طاعتی و نشاطی فی عبادتی و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علی مغابک انک لطیف لما تشاء. Thank you.